اگلا چیپٹر دیکھیں گے ہم. الاوقات التی تستجاب فی حد دعا، قبولیت دعا کے اوقات. رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فاغفر له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے اور میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کتنی خوبصورت ذات ہے وہ کہ جو ہر رات ہمیں پکارتی ہے اور ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود آدھی رات کے وقت ہمارے لیے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے متوجہ ہے، اور ہم اس وقت دعا مانگنے سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں. ایک اور روایت ہے، ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال حدثنی عمر بن عبسۃ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ یقول اقرب ما یکون الرب من العبد في جوف الليل الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فکن. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبسہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی ہمت کر سکو تو کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو پہلا وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ رات کا وقت ہے، سحریوں کا وقت ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں آنے کی بات ہے. دوسرا موقع، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو یہ وہی کرے گا اس وقت دعا جو عموماً مسجد میں بیٹھے ہوں گے یا بہت ہی شعور کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انسان اگر مسجد میں داخل ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اذان کیا اقامت بھی ہو چکی اور نماز شروع ہو گئی، تو اس دعاؤں کی قبولیت کے موقع سے انسان محروم رہ جاتا ہے. تو لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے تاکہ اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں دعائیں کی جا سکے. سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے. یہ تیسرا موقع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں انسان کا دوسری دنیا سے رابطہ کٹا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں دیکھتا، تو ایک خشوع کی کیفیت بھی ہے اور ایک عاجزی بھی کی کیفیت ہے۔ عام وقتوں میں اگر کسی کو ہم زمین پہ نظریں ڈالے ہوئے دیکھیں یا جھکے ہوئے اس طرح دیکھیں سجدے کی کیفیت میں تو حیرت ہوگی، لیکن سجدے میں ہمیں اس طرح کرتے ہوئے بلکہ اچھا لگتا ہے۔ تو ایک یہ بالکل ان یوژول کیفیت ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی۔ پھر اگلا موقع ہے جمعے کے دن، کسی ایک گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقہا عبد مسلم وہو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ مختصر سی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اس طرح کا سائن آپ نے بنایا کہ اتنی سی ہے، جیسے ہم کسی چیز کی قلت کو ظاہر کریں کہ پورے دن میں کوئی اتنی سی گھڑی ہے جس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگلا وقت، اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب باہم گھتم گھتھا ہوتے ہیں، اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی لا تردانی او کلمہ تردانی الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے بعد، دوسرے لڑائی کے وقت جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ نماز کے وقت تو سمجھ میں آتی ہے کہ اذان کے وقت انسان کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن لڑائی کے وقت دعا کیوں؟ کیوں اس وقت انسان اپنی ساری تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے، اور لڑائی میں تو اس کو ہی رب سے مانگنا یاد رہے گا جو عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوگا۔ پھر اگلا موقع ہے بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی ما تردانی الدعاء عند النداء وتحت المطر۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں، پہلی اذان کے بعد اور دوسری بارش نازل ہونے کے وقت۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ اب دیکھیں کہ بارش کے کو عموماً لوگ برا سمجھتے ہیں یا بھیگ جائیں گے یا موسم کی خرابی کی بات کرتے ہیں اس سے، لیکن اگر آپ فیل کر کے دیکھیں تو بارش کے نزول کے وقت دعا کی قبولیت میں کیا حکمت ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے کیا حکمت ہو سکتی ہے بارش کی قبولیت کے وقت؟ جی الفت، آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور جی آپ بتائیے۔ جی آپ فرض، پانی پاک ہوتا ہے، بارش کا پانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں برکت ہے. یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں, ایک تو سبب ہے بارش کہ بارش کے پانی میں پاکی ہے اور یہ, لیکن دوسرا آپ دیکھیے کہ بندے کی حالت بھی تو اس وقت تکلیف کی ہو چکی ہوتی ہے نا, مستر ہو چکا ہوتا ہے. اکثر بارش کے بھیگتے ہوئے انسان اپنے آپ کو عام وقت کے مقابلے میں تھوڑا کمزور محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی ہر وہ حالت اچھی لگتی ہے جس میں اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ بے بس محسوس کرے, یا کا نا بدو و یا کا نستعین جیسی کوئی کیفیت. اگلا موقع ہے یوم عرفہ, یعنی نو ذی الحج کی دعا قبول ہوتی ہے جس دن حج کیا جاتا ہے. عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفتہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا, بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے, اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کی ہے, حمد اسی کے لیے سزاوار ہے, یعنی وہ حمد کے لائق ہے, اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اگر آپ میں سے کوئی حج کر چکا ہے تو اس کو پتہ ہے ہوگا کہ نو ذی الحج کا دن انسان کے لیے کتنی تکلیف اور ایک بے کسی کا دن ہے. گرمی بھی ہے, گھر سے بے گھر ہیں, کھلی جگہ, ٹوائلٹ تک ٹھیک نہیں ہوتے, اور تھکن کا بھی اثر ہے. اور اس وقت کی دعائیں کیوں قبولیت کی ہیں کہ اللہ کو واقعی بندے پہ رحم آتا ہے, کہیں میل, کہیں پسینہ, کہیں بھوک, کہیں گرمی سردی کا فرق, تو ایسے وقتوں میں پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگلا موقع توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے, پھر رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول فرمائے, حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, یعنی قیامت قائم ہو جائے. اسے مسلم نے روایت کیا. کتنی پیاری روایت ہے, اور آپ دیکھیں کہ عربی لفظ کتنے پیارے ہیں کہ لیتوب مسیء النہار. ایسے لگتا ہے کہ سارا دن گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ شام کو آئیں اور گناہوں سے معافی مانگ لیں, رات کے گناہوں کے لیے صبح میں, یعنی رات سے پہلے دن اور دن سے پہلے رات کو اپنے گناہوں کو معاف کروا لو تاکہ تمہارا دامن جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. اسی طرح ایک موقع جس پہ دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے زمزم پینے سے قبل دعا قبول ہوتی ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زمزم لما شرب له. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو لہٰذا اگر ہم ان پورے مواقع کو ایک سٹریچ میں دیکھیں تو سب سے پہلے رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ اذان اور اقامت کے درمیان، تیسرا سجدے کی دعا، اور چوتھی جمعے کے دن کی کوئی گھڑی، پانچواں موقع اذان کے بعد، چھٹا موقع میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب آہم ملتے ہیں تو اس وقت کی دعا، ساتواں موقع بارش نازل ہونے کے وقت، آٹھواں موقع یوم عرفہ، نواں توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی کسی گھڑی میں، اور دسواں موقع ہے زمزم پینے سے قبل۔ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دوسرے ہی ہمارے لیے دعا کر دیں، یا بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ یہ مواقع ایسے ہیں کہ ہر ایک اس کے اوپر قابو پاتا ہے، لیکن ہم لوگ بالکل اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہم بھی ایسے موقعوں پہ دعا مانگ لیں۔ اس کی بجائے ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مانگے اور ہمارے لیے مانگ کے دیں۔ تو ہر بندہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، کچھ خاص مواقع ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملی کہ جس طرح خانہ کعبہ کے پہلے دیدار کے اوپر دعا ہے، وہ آگے جا کے ایک ٹاپک آئے گا انشاءاللہ، اس میں مسلینیس میں ہم دیکھیں گے۔ تو بعض دفعہ ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی خاص مواقع لوگ بنا لیتے ہیں، کوئی وقت، کوئی دن، کئی کتابوں میں آپ کو ایسے فضائل ملیں گے، اس دعا کو اس وقت پڑھیں، اس وقت پڑھیں، تو ہمیں جو چیزیں مل گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے وہ یہی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، شرط کیا ہے کہ بندے کو خود بھی یقین ہو اور وہ دعا اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں۔ الذین تستجاب دعاؤہم،
الذین تستجاب دعاؤہم،
وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، نمبر ایک مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، نمبر دو مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، تین باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ماں کی دعا بڑی معروف ہے، لیکن ماں کی دعا سے زیادہ باپ کی دعا کی بات آتی ہے۔ ان تینوں باتوں کی روایت ایک ہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ثلاث دعوات،
ثلاث دعوات،
یستجاب لہن،
یستجاب لہن،
لا شک فیہن،
لا شک فیہن،
دعوت المظلوم،
دعوت المظلوم،
و دعوت المسافر،
و دعوت المسافر،
و دعوت الوالدی، لولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تین آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک مظلوم کی دعا، پھر مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اگلا موقع غازی کی دعا قبول کی جاتی ہے، غازی کون ہوتا ہے؟ جو کسی غزوے میں لڑنے کے لیے گیا ہے۔ پھر نیکسٹ حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، دونوں کو جمع کریں تو روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الغازی فی سبیل اللہ، والحاج، والمؤتمر، وفد اللہ، دعاہم فأجابوہ، وسألوہ فآتاہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آگے، لہٰذا وہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کا خیال رکھنا ایک اچھا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اپنے اوپر یہ بات لی، اس کو کسی سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ بھی لوگ ہمارا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری کوئی چیز جو ہم چاہیں مانگے وہ ہمیں دیں۔ تو اللہ کی ذات حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اسی طرح قدر فرماتی ہے۔ اگلی روایت، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان اللہ عز و جل لیرفع الدرجت للعبد الصالح فی الجنت فیقول
يا ربي
أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے کہ میرے رب میرا درجہ کیسے بلند ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے سے. اسے احمد نے روایت کیا. اب یہاں لفظ بیٹے آیا ہے ولد کی وجہ سے, حالانکہ ولد جو ہے وہ اولاد کے لیے, تو یہ نہ سوچئے کہ یہاں صرف بیٹے, اولاد میں بیٹیاں بھی آتی ہیں. تب دیکھیے کہ نیک اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو جنتوں میں یا قبر میں ان کے درجے فرق ہو جاتے ہیں, تو کتنی ضرورت ہے اپنی زندگی میں اولادوں کو نیکی کی تربیت دینے کی تاکہ وہ بچے جو ہیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے حق میں دعا کر سکیں. اگلا موقع ہے خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کتنا خوبصورت نقطہ ہے, آپ غور کریں. عموماً خوشحالی اور فراغتوں میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں. کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ بس اللہ کو تو شاید ناراض ہی کریں گے تو خوشی ملے گی, لیکن ایسے وقت میں جو دعائیں کرے گا مصیبتوں میں اس کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہماری تکلیفوں میں دعائیں قبول ہوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے, تو پھر اس کا نسخہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اگلا موقع روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, باپ کی, روزے دار اور مسافر کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دوسری روایت ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ مل رہا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے, ماں کا تذکرہ ابھی تک نہیں آیا. پھر اگلا ہے بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے. مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول کی جاتی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس دعوات یستجاب لہن دعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة الحاج حتى يصدر ودعوة المجاهد حتى يقعد ودعوة المريض حتى يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بزحر الغيب ثم قال وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ بزحر الغيب. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ دعائیں قبول کی جاتی ہیں. نمبر ایک مظلوم کی دعا یہاں تک کہ بدلہ نہ لے لے, حاجی کی دعا یہاں تک کہ گھر واپس نہ لوٹے, مجاہد کی دعا جہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، مریض کی دعا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے، اور بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا۔ یہ ہے اصل میں بردرہڈ کہ ایک بندہ دعا کرے دوسرے کے لیے اور اس کی دعا قبول ہو۔ آگے ہم پڑھیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ جس کے لیے دعا کرے پھر آپ دیکھیں کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہوگا۔ تو پیچھے ہم نے 10 مواقع دیکھے جن موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں ہم نے جو لسٹ دیکھی ان کو ہم نمبر 1-2 کریں گے۔ نمبر 1 مظلوم، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 باپ، نمبر 4 غازی، نمبر 5 حج اور عمرہ کرنے والا، نمبر 6 نیک اولاد، نمبر 7 خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والا، نمبر 8 روزے دار، نمبر 9 بیمار، اور نمبر 10 مسلم بھائی کی عدم موجودگی میں دعا مانگنے والا۔ اور اس حدیث میں ہمیں کچھ اور بھی لوگ ملتے ہیں جیسے مجاہد، مریض اور باقی لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نیکیوں کے ان مواقع کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں۔ کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ جی، انہوں نے پوچھا ہے کہ زمزم کا پانی کیا کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر پینا چاہیے؟ جی، یہاں تو وہ بات نہیں ہے لیکن الگ روایت سے ملتا ہے کہ زمزم کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیتے تھے، اور دوسرا کیا تھا؟ قبلہ رخ ہونے کی مجھے بات نہیں پتا لیکن کھڑے ہو کے پیتے تھے۔ لیکن یہ وہاں ہوتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال زمزم کا پانی تو آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کی پوٹلی ہے۔ ہر مسلمان گھر میں تھوڑا سا زمزم ضرور ہونا چاہیے ایمرجنسیز کے لیے، جیسے ہم لوگوں نے فرسٹ ایڈ اور بینڈیج باکسز رکھے ہوتے ہیں اور کچھ اس قسم کی الگ چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ زمزم کا پانی کبھی بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی آپ کو اضطراب ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، کوئی گھر نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تیرے نبی نے یہ کہا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی ہے، تو میں بھی اس نیت سے پیتی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی کھانے والے کے لیے کھانا اور پینے والے کے لیے پانی ہے، تو لہٰذا بھوک بھی لگی ہوگی تو آپ زمزم پئیں گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اس کا کئی دفعہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ جی آپ کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، جیسے ایسے ہی انہوں نے سوال کیا کہ کیا سجدے کی دعا میں صرف سجدے والی دعائیں ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جس ہمارے یہاں ایک ٹپیکل رواج ہے کہ پورے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی بات ہم نے پیچھے پڑھی، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بیٹھے ہوئے کوئی دعا کرنی ہے، دل میں اضطراب ہے، تو آپ سجدے کی کیفیت میں چلیں، وہ کچھ نماز کا سجدہ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی جھک کے جائیں اور جیسے عاجزی اور الحا اور تھوڑی اس طرح کی تکلیف کے ساتھ اپنے دعا مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے سجدے میں آپ نماز کی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، 5-6 تو آپ کو حسن المسلم میں بھی ملتی ہیں، تو وہ مانگتے ہوئے اپنا عذر رکھ سکتے ہیں سامنے۔ لیکن سجدے میں جو نہیں پڑھا جا سکتا وہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ جی کوئی شرط نہیں ہے۔ جی ان کا سوال ہے کہ کیا سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں تو پھر کیا اس میں وضو ہو؟ کوئی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے تو وضو کی شرط نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کے لیے وضو نہیں ہے، تو آپ سجدے میں جائیں، کوئی شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر حال میں ہم بلا سکتے ہیں نا۔ جی اور کوئی؟ جی آپ جی آپ دیکھیں کہ ان کا سوال ہے کہ یوم عرفہ کی دعا کیا صرف وہاں موجود لوگوں کے لیے؟ آف کورس بطور خاص تو جو میدان عرفہ میں موجود ہیں ان کے لیے ہے یہ بات۔ اور یہ جو آگے لفظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تو یہ بھی اسی موقع پہ، لیکن اللہ سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس روایت کو پڑھ کے اگر یوم عرفہ ہی کے دن کہیں بھی ہے تو مانگے گا۔ دیکھیے کہ یہ مواقع پہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی مواقع پہ قبول نہیں کرتا۔ مستر کی دعا، مجبور کی، مظلوم کی قبول ہوتی ہے تو وہ کہیں بھی ہوگا، لیکن خاص طور پہ یہاں لفظ تو نہیں بتا رہے لیکن یوم عرفہ کی بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ میدان عرفہ، ٹھیک ہے؟ تو کہیں بھی انشاءاللہ آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر راضی ہے۔ جی ہاں बिल्कुल, आप घर में भी हैं। देखें कि अज़ान का वैसे तो ताल्लुक मस्जिद से ही है, क्योंकि ये आजकल हमारे अब ये हालात बन गए हैं कि हम दूर रहते हैं, मस्जिदें नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में घरों में अज़ानें देने का रिवाज नहीं था, और ये कोई बहुत पसंदीदा चीज़ भी नहीं है कि हम घरों में अपने सेट करें। ठीक है, एक टाइम के लिए या एक मजबूरी है, या मस्जिदों में अब दूरी का एहसास हो अगर, लेकिन अल्लाह ताला की शान है, वो अज़ान के बाद की दुआ कबूल करेगा। ठीक है, अब अगर अज़ान के बाद ही घर में यानी कुछ और ऐसी चीज़ें चल चला रही हो, ये सारी चीज़ें कोई एक ख़ास एक लाइन पे नहीं आप खींच सकते, हालात और वाक़यात इसके साथ असरअंदाज होंगे। जी हाँ, अल्लाह को पता है, रिवायतों में आता है कि घूमती है, हमें नहीं पता किस वक्त होगी। इस पे बहुत लंबी बातें हैं, मुफस्सरीन ने मुहद्दिसीन ने बात की, बाज़ कहते हैं कि जुमे के वक्त से बिल्कुल पहले है, बाज़ कहते हैं सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच का वक्त है, बाज़ जुमे की नमाज से लेकर असर का कहते हैं, कोई असर से मगरिब कहते हैं। तो इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कायदे मुख्तसर सी है, तो जैसे गुजरते गुजरते एक चीज़ कहीं से भी गुजर जाती है, वल्लाहु आलम। ठीक है, चलिए यहाँ पे रुकेंगे फिर। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।